بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. معزز ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام راہ نجات لے کے حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب ناظرین دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشے میں ہو، خداوند کریم آپ سب کو صحیح و سالم رکھیں. آج پروگرام راہ نجات میں ہم ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور معاشرے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات اور بعض وقت انسان کے ذہن میں سوال ابھر آتا ہے کہ آج کل کی اس ترقی یافتہ دور میں جو اسلامی دستورات ہیں، ان کو کس طرح سے ہم اپنے معاشرے میں ادا کر سکتے اور ان دستورات کو نافذ کر سکتے، یا نافذ کرنے کے لیے ہم آتے ہیں اور دستورات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے، اس کی علت کیا ہو سکتی ہے، اور پھر ہم بجائے ان کی دین کی طرف رجوع کریں، ہم جدید علوم اور طب، سائنس یا دوسرے علوم کی طرف رجوع کرتے ہیں. آج ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو طب ہے، جو علم طب کے ذریعے سے بعض احکام الہی کے جو اثرات روشن ہوتے ہیں، یا علم طب نے جس طرح سے بعض الہی احکام کی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ کس حد تک صحیح ہے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اس حوالے سے آج تفصیلی گفتگو ہوگی عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب کے ساتھ. لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز ہم ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، دستورات الہی میں سے جو آج ہم نے حکم الہی اور جو فریضہ الہی نظر میں رکھا ہے، وہ ہے روزہ. علم طب اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور کس حد تک ہم اس علم طب کے کہے ہوئے پہ عمل کر سکتے ہیں، روزے کے سلسلے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پہ گفتگو کریں گے، اور کس حد تک ہمارے لیے وہ مورد اطمینان ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے عالی جناب مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب کے. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم قبلہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مولائی صاحب، آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں روزے پہ آج گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ آپ سے ہم بھرپور استفادہ کریں گے اس سلسلے میں کہ علم طب اور جو میڈیکل سائنس وغیرہ اس جیسے علوم، یا جو ماہر نفسیات ہیں ان کے جو مثلا اپنے نظریات ہیں ہمارے بعض الہی احکام کے بارے میں، جس میں سے ایک روزہ بھی ہے. روزہ کس طرح سے ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے، یعنی اس دستور پہ، اس حکم الہی پہ عمل کرنے سے ہماری زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے. کیا یعنی حکم الہی کے بارے میں، روزے کے بارے میں جو اثرات ان کے ذریعے سے بیان ہوتے ہیں، وہ کس حد تک اس کے لیے ضروری ہے، اور کیا یہ جو کہا جاتا ہے یہ حکم الہی کی تائید کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟
جی، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں انتباہ کے طور پہ پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین، مذہب، شریعت اور اس کے احکام کے حوالے سے اصل اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اذہان اور قلوب پر حکم الہی کی حکومت ہونا چاہیے، یعنی روح بندگی، روح تعبد ہم پہ حاکم ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر حکم پر یہ سوچ کے عمل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے حاکم مولا اللہ کا حکم ہے، یا ہمارے امام کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے. چونکہ کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، رسول کی طرف سے دیا گیا ہے، ہمارے امام کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، دین و مذہب نے ہمیں اس پر کاربند ہونے کا حکم دیا ہے.
صحیح.
اسی لیے ہمارے یہاں زیادہ تر اسلام، دین اور قرآن نے جو احکام کی بات کہی ہے وہ صاحبان ایمان سے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جنہیں ہم پہ بھروسہ ہے جنہیں ہم پہ اعتبار و اطمینان ہے
جو ایمان لا
وہ
چکے ہیں.
ایمان لا چکے ہیں. ایمان کا مقصد ہی ہے
جی بالکل
جو ہم پر بھروسہ
بھروسہ
کرتے
کرتے
ہیں،
ہیں
اعتماد
آپ.
کرتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے. لہٰذا اصل یہ ہے کہ اسلامی معاشرے پر احکام کے
سبحان اللہ بالکل
سلسلے میں روح تعبد، روح بندگی کو حاکم ہونا چاہیے، اور یہ تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے کسی حکم کے سلسلے میں اتنا جاننا کافی ہے کہ یا اللہ رسول اور امام کا حکم ہے، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم کسی حکم پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اس کی حکمت کو ہماری عقل محسوس کرتی ہے، علم محسوس کرتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ مصلحت ہے، یا فلاسفہ کہتے ہیں یا دیگر علوم کے علماء کہتے ہیں کہ اس حکم پر عمل کرنے میں یہ فائدہ ہے، اور ہم اس فائدے کی وجہ سے ان کے قول پر اعتبار و اعتماد کر کے اس حکم کو بجا لاتے ہیں، تو یہ روح تعبد کے خلاف ہے، روح بندگی کے خلاف ہے. لہٰذا ایمان کا تقاضا، روح تعبد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہ ہوں. فقط ہم پر یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ رسول اور امام کا حکم ہے، یہی ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے کافی ہے، چاہے ہمیں اس کی مصلحت حکمت معلوم بھی نہ ہو. چونکہ ہم اللہ رسول اور امام پر ایمان لائے ہیں، تو اس بنیاد پہ ایمان لائے ہیں کہ وہ صاحب حکمت ہیں، صاحب علم ہیں، ان کا علم و فضل ہم سے زیادہ ہے. جو بھی حکم دیں گے وہ مصلحت کے مطابق ہوگا، خلاف مصلحت نہیں ہو سکتا،
بالکل اصل یہی ہونا
اصل
چاہیے.
یہی ہے. لیکن اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم علوم جدید کی روشنی میں احکام کو کیوں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ قباحت نہیں ہے کہ ہم علوم جدید کی روشنی میں احکام کے فلسفے اور حکمت کو بیان کریں، اس میں کوئی قباحت بظاہر نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے شرعی اعتبار سے بھی، لیکن اس میں افراط نہیں کرنا چاہیے. بعض معاشروں میں دیکھا گیا ہے مثلا بعض مقامات پر کہ وہاں لوگ اسلام اور سائنس کے عنوان سے جو مجلس ہوتی ہے اسے زیادہ قبول کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی مجلس پڑھی، سائنس سے ٹیلی کر رہے تھے ہر بات کو. ہمیں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اپنے دین کے سلسلے میں، مذہب کے سلسلے میں، شرعی احکام کے سلسلے میں ہمیں بیس سائنس کو، علم طب کو، ڈاکٹری کو، ان چیزوں کو ہمیں بیس نہیں بنانا چاہیے کہ سائنس سے تصدیق ہو گئی تو ہم مانیں گے. نہیں، احکام الہی کو ماننے کی یہ بیس، یہ معیار ہے ہی نہیں. ایمان معیار ہے، روح تعبد معیار ہے. لہٰذا انہیں ہمیں سہارا نہیں بنانا چاہیے، سپورٹ کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. فقط ہمیں اپنے اسلامی سماج کو، انسانی سماج کو روح تعبد سے آراستہ کرنا چاہیے.
چونکہ خدا کا حکم،
ہاں خدا کا حکم ہے،
ہے
وہ ہمارا مالک ہے، حاکم ہے، مولا ہے، ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے اور اس کے احکام کو، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. چونکہ اللہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. بندے ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات سے ظلم بعید ہے، اللہ کی ذات سے بے حکمت کام اور بے مصلحت کام بعید ہیں. لہٰذا مین چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایمان لائیں اور روح تعبد کی ہم پہ حکومت ہو، روح بندگی، کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، حاکم ہے، معبود ہے. اس کے علاوہ کسی کی تائید و تصدیق کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل،
اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے.
بالکل، کبھی یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ قصد برا نہیں ہے، مثلا وہ اس طرح سے نہیں چاہتے کہ ایمان نہیں، ایمان تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی اس حکمت سے آشنا ہونا چاہتا ہے انسان کہ مثلا اس کی حکمت
جی
کیا.
اسی کو میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ایمان رکھتے ہوئے اور روح تعبد کی حکومت ہوتے ہوئے ہمارے ذہنوں پر اور ہمارے دلوں پر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مثلا علمی اعتبار سے بھی ان کی حکمت ہمیں معلوم ہو جائے، طبی اعتبار سے، تو اس میں میں نے عرض کیا کوئی اشکال نہیں ہے. یہ چیز ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے کہ دیکھو قرآن نے تو کہا ہے، اسلام نے تو کہا ہے، لیکن آج علم طبی علوم جدید بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن اسے استقلالی حیثیت
نہیں
حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اسی وقت ایمان لائیں گے جب سائنس سے اس کی تصدیق یا تائید ہو جائے گی، یا ڈاکٹر سے اس کی تائید و تصدیق کر دیں گے. جیسا کہ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی،
صحیح.
یہ بات ہمارے شعور میں نہیں آتی، عقل میں نہیں اترتی، لہٰذا نہیں مانیں گے. یعنی یہاں پہ آپ نے اپنی عقل، اپنے علم، اپنے شعور کو معیار قرار دیا ہے، جبکہ دین احکام کے سلسلے میں یہ معیار نہیں ہے، وہی عقل سے مافوق چیز کا نام ہے. وہی الہی کا نزول اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ عقل سے مافوق چیزوں کو بیان کرے. ہاں کبھی وہ عقل سلیم کے لیے قابل حس ہوتی ہیں، کبھی قابل حس نہیں ہوتی ہیں. عام عقلوں کے لیے، عقل سلیم کو ان کے احساس کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا ہمیں نوازا گیا ہے عقل سلیم سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس احکام پر، دین پر ایمان لائیں، ہمارے ہاں روح بندگی بھی پائی جاتی ہو، اور پھر اسے اس کی روشنی میں بھی ہم ان مسائل کی حکمت کو معلوم کریں، تو یہ ہمارے ایمان میں اضافے کی دلیل بن سکتی ہے، اضافے کا سبب بن سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ وہ افراد جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ، رسول اور امام پہ ایمان نہیں رکھتے، احکام شرعی کو اس حیثیت سے نہیں دیکھتے جس حیثیت سے عالم اسلام دیکھتا ہے، یہ چیز ان کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ ان کا تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں ہے، دین و مذہب پر، یعنی دین اسلام پہ ایمان ہی نہیں ہے. ان کے لیے یہ چیز دلیل کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے احکام اسلامی اتنی اس قدر حکمت و مصلحت کے حامل ہیں کہ آج جدید علم، سائنس، ڈاکٹری بھی اس کی تائید و تصدیق کرتی ہے، تو انہیں حقانیت کا راستہ دکھانے میں یہ چیزیں معاون ثابت ہو سکتی
ہو سکتی ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ کچھ نظریات کی طرف اگر آپ اشارہ کرنا چاہیں اس حوالے سے.
جی، اس حوالے سے ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے کہ روزے کی حکمت و مصلحت اتنی آشکارا ہے اہل علم، دانشور اور ڈاکٹروں کے نزدیک کہ انہوں نے اپنے روش کی علاج میں روزہ داری کو قرار دیا ہے. آج ہمیں مطالعے سے پتہ چلتا ہے، اور اس بات کو بہت سے مثلا اخباروں میں اور کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ امریکہ، انگلینڈ اور جرمن کے بہت سے ہاسپٹلس میں بعض امراض کا علاج روزہ داری کی روش پہ کیا جاتا ہے. اتنی مفید واقع ہوئی ہے یہ آج کل یہ روش رائج ہو چکی ہے کہ بعض امراض کا علاج وہ بھوک کے ذریعے کرتے ہیں، روزہ داری کی روش پہ کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے میں واقعاً بہت سی منفعتیں، بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں پائی جاتی ہیں. بہت سے ڈاکٹرز کے نظریات اور ماہر نفسیات کے نظریات بھی روزے کے سلسلے میں مثبت ہیں، اور انہوں نے اس کی تجلیل، تکریم اور تعریف کی ہے، اور اسے مفید قرار دیا گیا ہے. مثلاً ڈاکٹر کارل کا کہنا ہے، کارل کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ضرورت پر تمام ادیان کا اتفاق ہے. صحیح. تمام ادیان نے اس کی تاکید کی ہے، تمام ادیان نے. یعنی یہ تو دین تو کہتا ہی ہے، قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ جس طرح
صحیح.
اے صاحبان ایمان، تم پر ہم نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح سے تم سے پہلی امتوں پہ بھی ہم نے روزے کو فرض قرار دیا تھا. اب یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن تو کسی کا منہ دیکھ کے بات نہیں کہتا، وہ خود اتھارٹی ہے، معیار رکھتا ہے. لیکن اس کی تائید اب ڈاکٹرز کرتے ہیں کہ تمام ادیان میں روزے کی تاکید و تائید پائی جاتی ہے. ہمارے لیے تو معیار قرآن ہے، اور ہمیں ہر چیز کو قرآن کو معیار قرار دے کے دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، نہ یہ کہ قرآن اور اسلام کے لیے دوسری چیزوں کو معیار قرار دیں، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو، تمام علوم کو، تمام نظریات کو ہمیں اسلام و قرآن کی بنیاد پہ دیکھنا چاہیے، اس کے الٹا نہ ہونے پائے، ورنہ یہ اسلام و قرآن کے حق میں ظلم صریح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ روزے کی تمام ادیان نے تاکید کی ہے، اور یہ چیز واقعاً کہنے کے قابل ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ ابتدا میں روزے میں بھوک کا احساس ہوتا ہے، پھر کچھ اور روزے کی مدت بڑھتی ہے تو اعصابی تحریک پیش آتی ہے، اور اس کے بعد کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، یہ وہ کہتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود کچھ اہم پوشیدہ کیفیتیں ایسی ہیں جو روزے کے ذریعے متحرک ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنا کاروبار شروع کر دیتی ہیں، اور آخر میں جسم کے تمام اعضاء اپنے خاص مواد کو داخلی اور قلبی دائرے کو، قلبی مثلا اندرونی کیفیت کو معتدل اور محفوظ کرنے کے لیے اپنے خاص سارے مواد کو دوسرے اعضاء قلب کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، اور اس طرح جسم کے تمام رگ و ریشے کو روزہ دھو ڈالتا ہے اور انہیں تر و تازہ بنا دیتا ہے. یہ روزے کا فائدہ، یعنی اس کا خلاصہ اس میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کارل کی نظر میں روزہ तमाम रगो रीशे को जिस्म के धो डालता है, जिस्म की धुलाई हो जाती है, सफाई हो जाती है, उसमें शफाफियत पैदा हो जाती है, उससे फाजिल मादे, जहरीले मवाद मादे दूर हो जाते हैं और जिस्म को तरोताजगी नसीब होती है। ये बहुत बड़ा फायदा है
फायदा
कि
बिल्कुल
जिस्म में जो
जिसमें
फरसूदगी आ जाती है, कसाफत आ जाती है, गंदगी आ जाती है या थकावट तारी हो जाती है जिस्म के अंदर, वो रोज़ा रखने से दूर हो जाती है और जिस्म को तरोताजगी नसीब होती है। इसके अलावा डॉक्टर गोयल जो फ्रांसीसी डॉक्टर हैं, उनका उनका भी ये कहना है कि जिसमें इंसान के अंदर 4/5 बीमारियां ऐसी हैं जो गजा के आंतों में गूंध जाने से पैदा होती हैं। गजा है हमारी
सही,
आंतों में जाके गूंध जाती है और सही से हजम नहीं हो
हजम नहीं
पाती,
हो पाते
उसके उसकी वजह से 4/5 बीमारियां
बीमारियां
जिस्म में पैदा हो जाती हैं। लेकिन रोजा आंतों में ऐसा 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 मसलन ऐसा असर पैदा नहीं होने
सही
देता,
सही
वो रोजा इस चीज को खत्म कर देता है और बीमारियों से नजात देता देता है। यानी मैदे में आंतों के साथ जो गिजा सही तौर पे हजम नहीं हो पाते, उसकी वजह से बरस पैदा होता है। डॉक्टर गोयल कहते हैं कि रोजे से ये बात पैदा नहीं होती और
बिल्कुल
बहुत से अमराज से के पैदा होने से वो हमें रोक
रोक
देता है।
देता है। सही
इस किस्म के बहुत से नजरियात हैं जो डॉक्टर्स और माहरीन नफ्सियात ने रोजे के सिलसिले में दिए हैं। मोहम्मद खलीली एक मुसलमान राइटर हैं जिन्होंने अपनी किताब अल कुरान व तिब में भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि फीसागोरस जो यूनान के मशहूर आलिम तबीब हैं, उन्होंने मरते वक्त अपने शागिर्दों से ये नसीहत की थी कि रोज़ा ज़रूर रखा करें, चूंकि
सही
इसमें मसलहत है,
मसल
हिकमत है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि फीसागोरस ने एक नज़रिए के तौर पर इसे पेश किया हो, नहीं, बल्कि उन्होंने इतना अहम समझा, इतना अहम समझा रोज़ेदारी को कि मरते वक्त
वक्त
अपने
भी शायद
शागिर्दों को
को
बुलाया
बुलाना।
और फिर कहा रोज़े को तर्क ना करना, रोज़ा ज़रूर रखना, क्योंकि इसमें मसाले हैं, मनाफे हैं और हिकमतें पाई जाती हैं। इसलिए वसीयत के तौर पे उन्होंने अपने शागिर्दों के हवाले किया ये हुक्म। ये बहुत बड़ी बात है,
सही
क्योंकि वसीयत में आदमी उन्हीं चीज़ों को लाता है जो उसके नज़दीक ज़्यादा अहम होती हैं।
जोहर मौलाना साहब, अगर आप इजाज़त दें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में
बिस्मिल्लाह।
हाजिर। नाज़रीन कराम, गुफ्तगू हो रही है जोहर मेहदी मौलाई साहब के साथ कि रोज़े और इल्म तिब का आपस में क्या रबता है, किस तरह से हम जदीद उलूम की रोशनी में या इल्म तिब की रोशनी में रोज़े के फ़ायदे को देख सकते हैं। यहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला और जारी रहेगा इसी तरह से इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। आइए हमारा साथ दीजिए, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी केवल आप जो है यहाँ पे कुछ माहिर तिब और दूसरे
जी मैं
अफराद के
अर्ज़ कर
नज़रिया
रहा था
पेश
कि
कर रहे थे।
मोहम्मद खलीली जो एक इस्लामी राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी किताब अल कुरान व तिब में लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि बुखारात के ज़माने के अतिब्बा अपने मरीज़ों का इलाज जो सख्त बीमारियों में मुब्तला होते थे वो रोज़े के ज़रिए करते थे,
हाँ, जो उस
पाबंद
जमाने में
उस
तबीयत
ज़माने में
होती
भी
थी।
कि वो पाबंदी लगा देते थे इस बात पर कि खाना नहीं खाना है, भूखे रहना है, तब तुम्हारी बीमारी का इलाज हो सकता है। ये खुद अहमियत की दलील है कि रोज़े में वाकई ऐसी हिकमत मसलहत और मनफात पाई जाती है जो सेहत और तंदुरुस्ती की ज़मानत है। और अगर इंसान किसी मरज़ और बीमारी में मुब्तला है तो उसका इलाज करार पा सकती है रोज़ादारी। इसके अलावा डॉक्टर एडवर्ड, उनका कहना यह है कि कोई ऐसा दर्द व मरज़ नहीं है जिसका इलाज रोज़े के ज़रिए ना हो सके। ये बहुत बड़ी बात है, यानी किसी मरज़ से मखसूस नहीं किया रोज़े को। वो कहते हैं हर दर्द हर मरज़ का इलाज आप रोज़े से कर सकते हैं, रविश अपना कर, रोज़ादारी की रविश को अपना कर। अब ये डॉक्टर बताएंगे कि कब रोज़े से किस तरह से किस मरज़ में काम लिया जा सकता है,
बिल्कुल
इसकी तफसीलात खुद डॉक्टर्स के हवाले है, लेकिन उनका ये कहना है कि हर दर्द व मरज़ का इलाज आप रोज़े से कर सकते हैं। अभी तक उनकी मालूमात में कोई मरज़ ऐसा नहीं है, कोई दर्द ऐसा नहीं है जिसका इलाज रोज़े के ज़रिए ना हो
ना हो
सकता हो,
सके।
ये डॉक्टर्स का कहना है।
सही
तो
सही
इससे हमें मदद मिलती है, वाकई ये ईमान में इजाफे का सबब हो सकती है ये चीज़, और दूसरों के लिए भी जो गैर मुसलमीन हैं उनकी तवज्जो का बायस बन सकती है कि वाकई इस्लाम के अहकाम में कितनी हिकमत कितनी मसलहत पाई जाती है कि
सही
आज جدید علوم یا اس کے ماہرین بھی انہیں محسوس کر رہے ہیں، ان کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں.
اور یہ تو اپنی جگہ پہ بہرحال جو شرعی اعتبار سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر صحیح روزہ رکھنا ہے پھر اس کے اپنے جو شرائط ہیں ان شرائط پہ اگر عمل ہو الگ سے تو ان فوائد کے علاوہ جو یہاں پہ ماہرین طب اور ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ
جی یہ تو صحت و
بہت
تندرستی سے متعلق ہے، لیکن
دل.
سماجی فوائد اجتماعی فوائد یہ بھی بہت زیادہ ہیں روزے کے، کہ جو جنہیں شمار کرنا بھی جلدی سے ہمارے امکان میں نہیں ہے،
بالکل
اتنے زیادہ
بالکل
ہیں اور معصومین نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے علاوہ استاد کارلون سے نقل کرتے ہوئے امریکی معاشرے میں یہ بات اچھی خاصی پھیل گئی ہے کہ روزہ جو ہے جوانی کو پلٹا دیتا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریوں کو زائل کر دیتا ہے، یعنی جسم میں تر و تازگی پیدا کرتا ہے اور بڑھاپے جیسی جو کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو روزہ ختم کر دیتا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے.
صحیح.
عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی نعمتیں جو پلٹ کے واپس نہیں آتی ان میں سے ایک جوانی ہے.
صحیح.
کہ جو جب چلی جاتی ہے تو واپس نہیں
واپس
آتی، لیکن روزے میں یہ اعجاز پایا جاتا ہے، یہ کرشمہ سازی پائی جاتی ہے روزے میں کہ وہ
تر و تازگی جوانی
ہاں
کی
کھوئی
واپس
ہوئی
پلٹا
جوانی
سکتا.
کو واپس پلٹا سکتا
صحیح
ہے
صحیح.
ڈاکٹر استاد کارلون کے نظریے کے مطابق،
یعنی وہ تر و تازگی جو جوانی میں ہوتی ہے وہی
جی
بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے.
آ سکتی ہے،
بالکل.
اور بڑھاپے کی جو کمزوریاں طاری ہو جاتی ہیں
وہ
جس
بھی
میں انسان پر
ان میں
روزہ
کمی
رکھنے
آ
سے
سکتی.
وہ زائل ہو سکتی ہیں.
بالکل.
پھر میں یہ تاکید کروں گا کہ اس کی تفصیلات خود ڈاکٹرز کے حوالے ہیں، ان کے یہ نظریات ہیں. شہید انقلاب اسلامی ایران ڈاکٹر سید رضا پاک نجات فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر جین وغیرہ کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مہینے تک جو مسلسل روزے رکھے گا تو روزے دار کو پھر تر و تازہ بدن نصیب ہو جاتا ہے اور جسم کی اچھی خاصی مرمت ہو جاتی ہے. یعنی روزہ رکھنے سے انہوں نے ڈاکٹر کے بیانات کا مطالعہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں روزے کسی سے، تب یہ نظر دی ہے کہ اچھی خاصی تعمیر و مرمت کر دیتا ہے روزہ اور انسان کے حوالے ایک تر و تازہ جسم کر دیتا ہے جس میں زہریلے مواد نہیں پائے جاتے، ہر قسم کے زہریلے مواد کو روزہ ختم کر ڈالتا ہے.
اور یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک خاص مدت معین کی ہے خداوند کریم نے روزہ رکھنے کے لیے، مثلا
جی
30 دن کا پورا ایک مہینہ ہے،
جی ایک پورا
اس
پورا
میں بھی ایک حکمت ہونی
سسٹم
چاہیے.
یقیناً حکمت ہے. دیکھیے ان ڈاکٹرز کے نظریات کو پیش کرنے سے ہمارا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انہوں نے روزے کی تمام حکمت و مصلحت کو محسوس کر لیا ہے، نہیں، حکم خدا ہے، اس کی لا تعداد حکمتیں ہو سکتی ہیں. پھر ہم ڈاکٹرز تو کیا، ہم اسلامی علماء اور اسلامی ائمہ اور رہبروں کے بیانات میں بھی جو روزے کے حکمت اور منافع اور مصلحتیں دیکھتے ہیں وہ بھی تمام مصلحتیں بیان نہیں کی گئی ہیں، بلکہ بعض مصلحتوں اور بعض حکمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حکم خدا میں بہت سی علتیں، بہت سی حکمتیں، بہت سی منفعتیں ہو سکتی ہیں کہ جن تک ہماری عقل نہ پہنچ سکے، اور ہمیں صرف دو چار حکمتوں کی طرف معصومین نے متوجہ فرمایا ہے یا ڈاکٹرز ہمیں دو چار حکمتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جہاں تک ان کی معلومات ساتھ دیتی ہیں، ورنہ روزے کے باقاعدہ فلسفے کو سمجھنا، اس کی حکمتوں کو سمجھنا اسی کا کام ہے جس نے اس کا حکم دیا ہے.
بالکل.
اسی لیے ہمیں اس پر بھی نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا ایمان اور روح بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اس میں کتنا فائدہ ہے، کتنی حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی روزے کی تمام تر حکمتوں کو بیان نہیں کیا ہے، چونکہ پھر احکام پر عمل کرنے کے سلسلے میں اگر انسان کے سامنے کچھ منافع ہوتے ہیں اور ان کا تعلق مادیت سے ہوتا ہے تو پھر وہ مادیت کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے. مثلا نماز کے سلسلے میں اگرچہ ورزش کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، جسم کو بہت سی چیزیں میسر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز بہترین ورزش ہے، چونکہ ممکن ہے کہ انسان کا ذہن پھر مادیت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جسم کے لیے بہت اچھی چیز ہے نماز، جسم ہمارا تر و تازہ ہو جاتا ہے، جسم میں کیف و نشاط پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو یہاں پہ روح تعبد سے ہٹ کے آدمی پھر مادیت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس لیے زیادہ حکمتیں نہیں بیان کی گئی ہیں, چونکہ مین چیز یہ نہیں ہے کہ تم حکم کی منفعت یا مصلحت کو دیکھ کے اس پہ عمل
عمل
کرو.
کرو.
دینی اور اسلامی اعتبار سے مین چیز یہ ہے کہ تم اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے اس کے احکام کی اطاعت
اطاعت
کرو.
کرو. صحیح, بڑھیا
یعنی
بڑھیا.
مصلحتوں کو سمجھنا یہ تمہاری ذمہ داری
ذمہ
نہیں
داری
ہے,
نہیں ہے.
یہ اس کی ذمہ داری ہے جو تمہارا حاکم ہے, جو تمہارا مالک ہے, جو تمہارا خالق ہے. اور فقط اللہ ہمارا مالک, خالق یا حاکم نہیں ہے, بلکہ ہمارا وہ مالک بھی ہے, حاکم بھی ہے اور خالق بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر انتہائی مہربان ہے, رؤوف ہے, رحیم ہے.
رحیم ہے,
لہٰذا
بالکل.
وہ جو بھی حکم دے گا وہ ہماری مصلحت کے مطابق ہوگا, ہمارے منافع کو لحاظ رکھتے ہوئے حکم دے گا. تو ہمیں اس کی فکر نہیں
بالکل,
کرنا ہے.
جب ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ سخت ہے ہمارے لیے,
خدا
مشکل
رحمت
ہے.
نازل کرے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ پر, کہ انہوں نے کیا خوب فرمایا, ان کے ذریعے سے ہم تک یہ اہم ارشاد پہنچا ہے کہ ہمیں نتائج کی فکر نہیں کرنی چاہیے,
صحیح, نتیجہ کیا نکلے گا,
نتیجہ کیا نکلے گا, ہمیں اپنے وظائف کی فکر ہونا
ذمہ
چاہیے.
داری کیا ہے
ہمیں
ہماری.
ہمارے ہمیں ذمہ داری ادا کرنے پہ مامور
بالکل
کیا گیا ہے,
بالکل
لہٰذا ہمیں جو حکم ملا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے.
بالکل.
ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس میں مصلحت ہے یا نہیں, وہ تو ایک یقینی اور حتمی چیز ہے, چونکہ ہمارا مالک خالق ہمارے لیے مہربان بھی ہے اور حکیم بھی ہے. لہٰذا ہمیں اس طرف زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جین کہتے ہیں کہ روزے کے ابتدائی حصے میں یہ ضرور ہے کہ زبان وزنی ہو جاتی ہے, بدن میں پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے اور منہ سے بدبو آنے لگتی ہے, کبھی کبھی ناک سے پانی بھی بہنے لگتا ہے, لیکن ان سب کے ذریعے بدن کی مکمل دھلائی ہو جاتی
ہو
ہے,
جاتے ہیں,
صفائی
بالکل.
ہو جاتی ہے. 3-4 روز کے بعد جو ہے منہ کی بدبو خود بخود زائل ہو جاتی ہے. پیشاب میں شامل غیر ضروری اور فاضل مادے جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, اور پھر آدمی اپنے کو ہلکا سا محسوس کرتا ہے اور اس میں کیف و نشاط پایا جاتا ہے. یہ روزے کا عطیہ ہے, گویا جسم کے تمام اعضاء و جوارے عالم روزہ میں استراحت اور آرام بھی کرتے ہیں اور جسم کی صفائی بھی ہو جاتی ہے.
بہت بہت شکریہ مولانا, چونکہ وقت میں گنجائش نہیں, ہم یہیں پہ آپ سے خداحافظی کریں گے. ناظرین کرام, آپ کے بھی شکر گزار ہیں, کہ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. واقعی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں حکم الہی پہ عمل کرنا چاہے, یہ سمجھ کے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, نہ یہ سمجھ کے کہ اس میں ہمارا جسمانی, ظاہری اور مادی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو الہی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.